پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين درود محمد وآل محمد ایزان گرامی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے یقیناً نصیحت آئی ہے اور تمہارے دلوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ رحمت بھی ہے اور مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی چار صفات کو بیان فرمایا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی جانب سے نصیحت بھی آئی ہے، دوسری چیز شفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، وہدن ہدایت بھی ہے، ورحمت للمؤمنین اور مؤمنین کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بھی ہے۔ یہ چار چیزیں در حقیقت جسے قرآن کریم کی صفات میں شمار کیا گیا ہے، اس کے ذیل میں ہمارا موضوع قرآن اور کامیابی کی راہیں ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سے کامیاب زندگی کی راہوں کو تلاش کرنا ہے، توجہ فرمائیے گا، اور اسی ذیل میں انشاءاللہ یہ مجالس آپ سماعت فرمائیں گے۔ لیکن ہم نے جو انتظامیہ سے درخواست کی تھی وہ 7 بجے کی تھی، کیونکہ اس کے بعد مزید مجالس کا سلسلہ ہے، تو کل سے 7 بجے انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں گے۔ اہل مومنین جو بھی شرکت کے خواہش مند ہیں وہ 7 بجے تک تشریف لے آئیں تاکہ اپنے گفتگو کا آغاز کر دیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ کامیاب زندگی انسان کی آرزو ہے، انسان چاہتا ہے، خواہش مند ہے کہ کامیاب زندگی گزارے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول، کوئی اسلوب، کوئی راہ، کوئی طریقہ کار، کوئی میتھڈ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کو انجام دینے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر اس کام کو اس طریقہ کار کے مطابق انجام دیا جائے، اس کی آواز تھوڑی سی سلو کر دیں، آپ کو بھی سننے میں پریشانی ہوگی اور مجھے بھی بولنے میں پریشانی ہوگی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کامیاب زندگی گزارنا انسان چاہتا ہے، لیکن اس کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک میتھڈ، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اگر اس کام کو اس میتھڈ اور طریقہ کار کے مطابق انجام دیا جائے تو یقیناً وہ کام اپنے مقصد تک پہنچے گا اور انسان اس کے کما حق و فوائد حاصل کر سکے گا. لیکن اگر اس کام کو اس کے طریقہ کار کے مطابق انجام نہ دیا جائے، مثال کے طور پر کوئی بھی الیکٹرانک مشین آپ خرید کے لاتے ہیں بازار سے، اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنے وولٹیج پہ چلے گی، اس کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہیں، اس کو اس طرح سے آن کیا جاتا ہے، اس طرح سے آف کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی انسان بہت ہی قیمتی مشین خرید کے لائے اور ان ہدایات کے مطابق جو اس کے ساتھ دی گئی ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہو، عمل پیرا نہ ہو، تو یقیناً اگر کم بجلی چاہیے زیادہ بجلی مل جائے تو نقصان دے، اور زیادہ بجلی درکار ہو اور کم بجلی کی سپلائی ہو رہی ہو تو وہ بھی در حقیقت اس مشین سے حاصل ہونے فوائد میں مددگار ثابت نہیں ہوگی، ایک ظاہر سی بات ہے. تو کامیاب زندگی ہر انسان گزارنا چاہتا ہے، ہر انسان کی خوشی ہے کہ کامیاب زندگی گزارے. اب کوئی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کا سہارا لیتا ہے، کوئی سمجھتا ہے فلاں پتھر پہن لوں گا، کوئی نیلا و پکھراج ہاتھ میں آ جائے گا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جناب زمین سے اٹھ کے آسمان پہ چلا جاؤں گا اور آسمان پہ ہوں گا جناب پتہ نہیں گاڑش پہ چلا جاؤں گا. کوئی جو ہے ذائچہ بنوا کر، مثال کے طور پر کوئی سخارہ دکھوا کے چاہتا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے کوئی تقدیر بدلنے والی نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی علم رمل جفر والے کے پاس جائیں ذائچہ بنا کے بتا دیں کیا ہوگا، یہ جناب میں فلاں پتھر پہن لوں گا تو یہ ہو جائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے سے کامیاب زندگی مل جاتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف روزہ رکھنے کو کافی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف جہاد کرنے کو ہی. ماشاء اللہ سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جہادیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، ہر کوئی جہاد کے نام پر ماشاءاللہ سے فی سبیل اللہ جہاد، کچھ لوگ جہاد، کچھ لوگ صرف عزاداری کو لے کے بیٹھ گئے، جناب صرف عزاداری کر لو کافی ہے، ذکر حسین کر لو، دو آنسو بہا لو کافی ہے. نہیں، یہ راستے نہیں ہیں، دین ان سب کا مجموعہ ہے، دین ان سب قوانین کا مجموعہ ہے کہ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکاۃ بھی ہو، ولایت بھی ہو، تولا بھی ہو، تورا بھی ہو، محبت اہل بیت بھی ہو، دشمنوں کو پہچاننا بھی ہو، ذکر حسین بھی ہو، ماتم حسین بھی ہو، عطا حسین بھی ہو، اپنے امام زمانے کا انتظار بھی ہو، پڑوسی کے حقوق بھی ہوں، ہمسایوں کے حقوق بھی ہوں، اہل محلہ کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے. ان کو لے کے چلو گے تو کامیاب ہو گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب اگر کوئی مثال کے طور پر اسی مثال کو لیجئے کہ اگر کوئی انسان صرف بٹنی کو آن آف کرتا رہے اور بجلی کی سپلائی اسے مہیا نہ کرے تو بٹن کو آن آف کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت سے لوگ ہیں کہ جو بٹن کو آن آف کرتے رہتے ہیں اور بجلی سے در حقیقت الیکٹرسٹی سے اپنا رابطہ در حقیقت وصل نہیں کرتے، ان کا ارتباط نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر مین سوئچ آپ بند کر دیجئے اس امام بارگاہ کے حال کا، اور جتنے بھی بٹن دبائیے، جتنی بھی نعت علی پڑھیے، جتنی بھی قرآنی صورتیں یاد ہوں آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب کی تلاوت کیجئے، کیا بجلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. امیر المومنین کو واسطے بھی دیجئے، بجلی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ امیر المومنین کہے گی دیکھو بھائی، تو ایک مقصد تھا، ایک طریقہ تھا، ایک اسلوب تھا، جب اس اسلوب عمل کیا ہی نہیں تو لاکھ بٹن دباؤ، لاکھ قرآن پڑھو، لاکھ نیاز علی پڑھو، بجلی نہ آئے گی نہ آنے والی ہے، اس لیے کہ جب تک مرکز سے رابطہ نہیں ہوگا عزیزانِ گرامی، وہ مرکز دین ہے، وہ مرکز نور کا قرآن ہے، وہ مرکز نور کا اہل بیت ہے، وہ مرکز نور کا خدا ہے، کہ جب تک وہاں سے رابطہ نہیں ہوگا یہاں نمازیں پڑھتے رہو، اوپر سے رابطہ نہیں ہوگا نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب تک وہاں سے رابطہ نہیں ہوگا، یہاں سے سپلائی ہو رہا ہے، اللہ ہو نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، صرف نور نہیں اللہ بلکہ سپلائی بھی کر رہا ہے، ہدایت بھی دے رہا ہے، نجات کی طرف بھی بلا رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض کا کہہ دیتا اللہ تو مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ جناب اللہ تو نور ہے، زمین و آسمان کا نور ہے، اشرقت الارض بنور ربها، زمین و آسمان اگر چمکے ہیں، یہ چاند ستارے سورج یہ ماہ و دریا یہ سب کیوں ہیں؟ اللہ کے نور کی وجہ سے ہیں، ہم انسان اللہ کے نور کی در حقیقت پرتوں ہیں، تجلی ہیں، تو اس بنا پر خدا یہ کہتا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ ایک ہدایت کا گھر ہے، اب ہدایت چلنی چاہیے، پہنچنی چاہیے، تو اللہ کا اللہ ولی الذین آمنوا، بھئی اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، کن کا ایمان لانے والوں کا کیا کام کرتا ہے؟ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، یعنی اللہ نے بتایا اللہ بھی، خدا بھی، تمہارا رب بھی، وہ بھی نور دیتا ہے، وہ بھی ہدایت دیتا ہے، تو اس سے جب تک متصل نہیں ہوگے، جب تک اس سے رابطہ برقرار نہیں کرو گے، وہ نور تم تک نہیں پہنچے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جب تک انسان کا رابطہ وہاں سے برقرار نہیں ہوگا، لاک بٹن آن آف کیجئے، کھولتے رہیے، بند کرتے رہیے، بجلی نہ آئے گی نہ آنے والی ہے، کیوں؟ کہ اس کو میتھڈ جو تھا، اصول جو تھا، جو اسلوب جو تھا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، اب یہ نماز ان کو وہاں متصل کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اس لیے ان کی دنیا تاریخ ہوتی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی بد اخلاق ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی بد کردار ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ گناہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز ان کی نہیں بچا رہی ہے، تلاوت و قرآن کر رہے ہیں پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، وہاں سے حج کر کے آئے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا اصل حاجی وہ نہیں جو مکے پہنچ کر طواف کعبہ کر لے، اصل حاجی وہ ہے جو مکے میں بھی حاجی رہے اور وطن میں آ کر بھی حاجی رہے، یعنی وہ حج وہ طواف وہ منا میں ٹھہرنا وہ تقصیر وہ حلق وہ تمام قربانی وہ تمام فلسفہ یہاں آنے کے بعد بھی انسان اس پہ عمل پیرا ہو، تو حج کرنے کے بعد بھی انسان متصل نہیں ہو پاتا خدا سے، اس کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ معرفت کی عبادت نہیں ہوتی، معرفت کی شناخت سے عبادت نہیں ہوتی، پہچان کر عبادت نہیں کی، عادت ہو جاتی ہے۔ یہی دیکھیں آپ تاریخ اسلام میں، کہیں اگر قاتل نظر آتے ہیں، کہیں منکر رسالت نظر آتے ہیں، کہیں حق اہل بیت غصب کرنے والے نظر آتے ہیں، تو وہی ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جو حج کرنے آئے تھے، لیکن کتنے لوگ تھے جو حج کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ ہو گئے، جو حج کرتے رہ گئے، طواف کرتے رہ گئے، وہ عادت کی عبادت تھی۔ حسین جو حج کو چھوڑ کر فریضہ الہی کو ادا کرنے آئے تھے، یہ بتا رہے تھے میری عبادت عادت کی نہیں ہے، معرفت کی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ نجی زندگی بھی ہمیں دیکھنا ہے، ہمارا موضوع کیا ہے؟ قرآن اور ہے، کامیابی کی راہیں، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی پتھر کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی صرف مجلس کے ذریعے سے، کوئی صرف نماز کے ذریعے سے، کوئی صرف روزے کے ذریعے سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ صرف عوام الناس کی خدمت کر کے، کمیونٹی کی خدمت کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے چاہتے ہیں کہ جناب بس ایک سماجی کارکن ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں، ان سب کا مجموعہ، میں نے کہا ان سب کا مجموعہ دین ہو، دین پہ عمل کر کے در حقیقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو کامیاب ہر شخص ہونا چاہتا ہے، اب کامیابی کے لیے راہیں بھی ہیں، اب خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، بھائی ایک دعا کرو، وہ کیا دعا کرو؟ وہ صراط المستقیم، کہ خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. توجہ فرمائیے گا، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب خدا نے کہا خود اس میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، یعنی جن لوگوں نے اللہ کی راہ پہ قدم اٹھایا ان سے دوستی اختیار کرو، ان کی راہ پہ چلنے کا عزم کرو، اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی راہ سے بچنے کے دعا کرو. صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں. کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. اب نعمتیں کیا ہیں، یہ ایک پوری ایک الگ بحث ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا. ہمارے ذہن میں نعمت یہ ہے کہ اچھا کپڑا، اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھا گھر، اچھا اسٹیٹس، یہ ہماری نظر میں نعمتیں ہیں. لیکن اہل بیت سے اگر پوچھا جائے کہ نعمتیں کون سی ہیں کہ جن کو استعمال کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کامیاب زندگی کو پا سکتا ہے، تو وہ بتائیں گے علم بھی نعمت، معرفت بھی نعمت، عبادت بھی نعمت، والدین کی اطاعت بھی نعمت، اہل بیت سے محبت بھی نعمت، غم حسین میں گریہ کرنا وہ بھی نعمت، فرش ادا پہ آ کر حسین سے توسل تمسک کرنا وہ بھی نعمت، گناہوں سے بچنا وہ بھی نعمت. روحانی نعمتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ سب تمام نعمتیں ہیں. انہیں اہل بیت بتانا چاہتے ہیں صرف مادی نعمتوں پہ اکتفا نہیں کرو، بلکہ ان روحانی نعمتوں پر کہ جس میں سب سے بڑھ کر قرآن و اہل بیت ہے، ان سے حقیقی تمسک اختیار کرو، ان سے حقیقی تمسک. کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں اتنی ہیں. خدا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا جو گمراہ ہو گئے. ضالین یعنی گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے. دیکھیں غضب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے اور گمراہ کون ہوتے ہیں، توجہ فرمائیے گا. ہم سمجھتے ہیں سرسری انداز سے کہہ کے گزر جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کو کھولنا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ کامیابی کا راستہ کہاں ہے، کیوں گمراہ ہو گئے، کیوں مغضوب قرار پہ، مغضوب یعنی خدا کا غضب نازل ہوا ان پر، کیوں نازل ہوا، آخر کیا وجہ تھی، کامیابی کی راہیں ان کے سامنے تھیں تو کیوں نہیں عمل کیا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کسی بندے کے سامنے کامیابی کے راہوں کو نہ کھولے، وہ روز قیامت خدا سے فریاد کرے گا، کہے گا خدا تو نے میرے سامنے ہدایت نہیں رکھی تھی، لہذا تو میرا سوال جواب نہیں کر سکتا. خدا حجت تمام کرتا ہے، ایک ایک شخص پر حجت تمام کی، قرآن بھی، انبیاء بھی، کتابیں بھی، اہل بیت بھی، اوصیاء بھی، تمام چیزیں خدا وند عالم نے حجت تمام کر دی. اب کیوں کہتے ہیں کہ اے خدا صراط مستقیم کی ہدایت فرما، پھر کہتے ہیں ان لوگوں کی ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئیں. چلے بات ٹھیک ہے، نعمتیں نازل ہو گئیں، تاریخ میں قرآن مل جائے گا کن لوگوں پہ نعمتیں نازل ہوئیں، انشاءاللہ بعد کی مجالس میں اسے عرض کریں گے. لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اصل راہ کو کھو دیں. بیابان میں چلے جائیے آپ، نہ آپ کو مشرق کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ شمال کا پتہ، نہ جنوب کا پتہ. اب انسان کو جاؤ اپنی منزل تلاش کرو، انسان جائے تو کہاں جائے، سیدھے ہاتھ پہ جائے، الٹے ہاتھ پہ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان اپنی طرف سے جو ہے وہ بہت سی چیزیں، جناب ایسا ہے تو ایسا ہو جائے گا. ہمارے یہاں قیاس ماشاء اللہ سے شیطان اول من قاسا الشیطان، امام فرماتے ہیں جس شخص نے جس ہستی نے سب سے پہلے، موجود نے سب سے پہلے قیاس کی تو وہ شیطان تھا. وہی چیز آج ہمارے یہاں، ایک صاحب تھے وہ بڑے دعائیں کرتے تھے، اللہ مجھے چھپڑ پھاڑ کے دے دے، خزانہ دے دے، زمین سے کوئی خزانہ نکل آئے. ہمارے یہاں بہرحال وہ بات پھر ادھر ادھر نکل جائے گی، اب موضوع پہ تو زیادہ بہتر ہے. بڑی دعا کرتا تھا ایک دن رات کو خواب میں، کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے جو راہ بتائی نا اسی پہ عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے فتوی نہیں لگانے. ہماری عادت ہوتی ہے فوراً ہی فتویٰ جیب سے آ جاتا ہے، فوراً ہی نیا کوئی چیز نہیں، مولانا نے بتا دی، ہم نے تو نہیں سنی، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی. بھائی اگر آپ نے نہیں پڑھی اور نہیں سنی تو اس میں میرا قصور تو نہیں. اکثر میں کہہ دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، کیا آپ نے اپنے سر کی پشت کو، توجہ فرمائیے کہ سر کی پشت کو بغیر آئینے کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جب آپ حجام کے جاتے ہیں اور جب آپ کے بالوں کی اصلاح کر دیتا تھا پیچھے سے آئینہ دکھا کر آپ کی گدی مبارک آپ کو دکھاتا ہے, جناب دیکھ لیجئے, تو آپ کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, اس کے دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے. تو سر کی پشت کو کیا آپ نے آئینے کے بغیر دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ جناب وہ موجود ہے؟ جی یقین ہے. کیا آپ نے اپنی عقل کو دیکھا ہے؟ نہیں. لیکن آپ کو یقین ہے؟ تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں, ہم انہیں یقین نہیں کر پا رہے ہوتے, ہمارے مزاج نہیں تھا تحقیق گفتگو کا, علم گفتگو کا, ادھر سے کھینچو ادھر اس کو چڑھا دو, اس کو کھینچو اس کو چڑھا دو. مجلس تمام, جیب میں لفافہ ڈالا, والسلام. نہ عمل کی, نہ تقویٰ کی, نہ پرہیزگاری کی, نہ دین کی. اس لیے کہ اگر کوئی پڑھے گا بھی تو کہیں گے مولانا آپ کیوں نہیں عمل کرتے, تو کہتا ہے ایسی مجلس میں پڑھو ہی نہیں, ایسی ایسی سیدھے سیدھے پڑھ کے ماشاء اللہ سے. پھر قوم جو جائے جہاں جائے جیسے جائے تم اپنی لائن سیدھی کر کے چلتے بنو. بہرحال بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ممبر سے بھی کہنا بھی مناسب نہیں ہوتا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا, کہ جو راہ بتائی ہے اسی پہ چلنا ہے, اپنی طرف سے فتوی نہیں لگانے, ایڈیشن نہیں کرنا ہے. اب یہ صاحب تھے اللہ میں دے دے کاہل سست نکمے, ماشاء اللہ بہت مومن تھے نا, ہماری مومنین کا حال یہی ہوتا ہے, لیٹے لیٹے دعا کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, حالات حاضرہ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پنڈی میں کیا سازش ہو رہی ہے, پورے ملک میں کیا سازش بنا کر, ہم جہاں آئیں گے صرف زیارت کریں گے, نماز پڑھی اور سیدھے سیدھے گھر کو, ٹھنڈے ٹھنڈے آئے ٹھنڈے ٹھنڈے نکل گئے. وائٹ کالر والی زندگی ہماری ہو گئی ہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی بہت بڑے مومن تھے. اللہ میں دے دے یہ دے دے وہ دے دے. خواب میں بزرگ آ گئے ایک دن, کہنے لگے کہ تیر کو کمان پہ جوڑ کر پھینکو, تیر کو کمان پہ جوڑ کے پھینکو, جہاں تیر گر جائے وہاں تمہارا خزانہ ہے. اب یہ تو اٹھے, ان کی تو آنکھیں ہی ماشاء اللہ سے پوری کھل گئیں. زندگی میں جس نے, جس مومن نے کبھی کام نہ کیا ہو, یہ بھی جائے وقوع پہ پہنچ گئے کھودال لے کے. اب جس نے زندگی میں کبھی کھودال نہ چلائی ہو اس کا کیا عالم ہوگا. اب انہوں نے کھودنا شروع کیا, کھودتے کھودتے کوسنا شروع کر دیا انہیں بزرگ کو, کہ جناب یہ تو بتایا ہی نہیں بڑے میاں نے کہ کون سی سمت کھودنا ہے. تیر کو کمان پہ جوڑا اور پھینک دیا, تیر گرا, بھاگے بھاگے وہاں پہنچے, کھودنے شروع کر دیا, کھودتے کھودتے کوسنا شروع کر دیا, سلواتیں سنانے شروع کر دی, کیا کریں. اگلے دن پھر خواب میں آئی, یہ برہم ہو گئے, برس پڑے, آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دو, جہاں گر جائے وہاں پر تمہارا خزانہ ہے. اگلے دن پھر پہنچے بڑی ہمت کر کے, پھر کھودنا شروع کیا, تیر کو کمان پہ رکھ کے جوڑا, جہاں تیر گرا وہاں کھودنا شروع کر دیا, کھودتے کھودتے پھر کوسنا شروع کر دیا. تین چار دفعہ ایسا ہوا, جب تیسرے چوتھے دن ان بزرگ کی زیارت ہوئی ان کو خواب میں, تو یہ برس پڑے, بڑے گرم ہوئے, برہم ہو گئے, کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ تیر کو کمان پر رکھ کے چلاؤ, توجہ فرمائیے, میں نے کہا تھا کہ تیر کو کمان پر رکھ کے چھوڑ دو, تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دو, چلانے کے لفظ میں نے نہیں کہا تھا. اب انسان اپنی طرف سے جو فتوی لگاتا ہے تو اپنی منزل سے دور ہو جاتا ہے. اب اگلے دن وہ پہنچے اور انہوں نے تیر کو کمان پہ رکھ کے چھوڑ دیا, تو دیکھا تیر وہیں قدموں میں گر پڑا, اب جو کھودا تو وہاں خزانہ تھا. درود بھیجیے محمد والے محمد کا. تو بعض اوقات انسان اپنی طرف سے, جو امام چھٹے امام دعا فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آخری زمانے میں بڑی تاریکی ہوگی, تاریکی ان معنی میں کہ یہ نور والی تاریکی نہیں, تاریکی ذہنوں میں تاریکی ہوگی, فکروں میں تاریکی ہوگی. جیسے کہ آج آپ دیکھیں عراق کی جنگ لڑی گئی, میڈیا وار جسے کہا جاتا ہے, بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہوں گے, یہ ہوں گے وہ ہوں گے, وہ ڈھائی لاکھ کی ریپبلک فورس صدام کی وہ کہاں گئی, زمین کے اندر چلی گئی, پتہ ہی نہیں چلا. وہ ڈھائی لاکھ کی فوج بھی نہیں پتہ چلی, صدام گرفتار بھی ہو گیا, نہ بڑے پیمانے پہ ہتھیار ملے. اس کو کہتے ہیں فکروں کی تاریکی. تھانہ راول پنڈی میں جو کچھ وہ پورا میڈیا جو ہے وہ ظالم کو مظلوم, مظلوم کو ظالم دکھا رہا ہے. تو یہ ہے تاریکی, یہ ظاہری تاریکی مراد نہیں ہے امام کی, چھٹے امام کی, کہ وہاں کوئی تاریکی نہیں ہوگی, وہاں کوئی وہ نور نہیں ہوگا, نور نہیں ہوگی, فکروں میں نور نہیں ہوگا, بصیرت نہیں ہوگی, شناخت نہیں ہوگی تمہیں, تم کولو کے بیل کی طرح چکر لگائے جا رہے ہوگے, یہاں سے چل کے دوبارہ ہے واپس, یہاں سے چل کے واپس, یہاں سے نکلو گے دوبارہ آؤ گے مسجد میں نماز پڑھی گھر کی علم کی زیارت کی گھر کی. اگر مقصد نہیں ہے, شعور نہیں ہے, بصیرت نہیں ہے تو کولو کے بیل کی طرح ہے. یہ امام کے الفاظ کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ اگر فکروں میں بصیرت نہیں ہوگی, شناخت نہیں ہوگی, شعور نہیں ہوگا تو کولو کے بیل ہوگے تم, عادت کی عبادت کرو گے. اب پورا میڈیا آپ دیکھیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. امام کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرو, دعائے غریق پڑھو. امام سے پوچھا دعائے غریق کیا ہے, امام نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب راوی کوئی شاعر مزاج کے تھے کیا تھے مجھے نہیں معلوم, انہوں نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار, قلوب کے ساتھ ابصار کا بھی تذکرہ کر دیا, ثبت قلبی علی دینک خود خوشو میں. تو امام نے کہا نہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہو, ابصار کا میں نے لفظ استعمال نہیں کیا ہے. لہذا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی اپنی طرف سے بڑھانے کی, امام نے وہیں روک دیا نہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں. یعنی فکروں میں شعور پیدا ہونا چاہیے, بصیرت پیدا ہونی چاہیے, تب جا کر زندگی کی راہیں کھلیں گی. موجود ہیں, بعض اوقات راستہ انسان کے سامنے ہوتا ہے, انسان پریشانی میں ہوتا ہے, آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں, چیز سامنے ہوتی ہے آپ کی, پریشانی میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ جب آپ سکون میں آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تیاری یہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, یہیں پڑی ہے, میں تو دیکھ ہی نہیں رہتا. ہوتا ہے زندگی میں اکثر آپ کا اتفاق ہوا ہو. تو امام کہہ رہے ہیں کہ فکروں میں شعور پیدا کرو, راہیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں گی. درود بھیجے محمد وال محمد. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ چار صفات ہیں, قد جاءتکم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, موعظہ آیا ہے, شفا آئی ہے تمہارے سینوں کے لیے, ہدن و رحمت للمؤمنین ہدایت ہے اور رحمت مؤمنین کے لیے. انشاءاللہ یہ چاروں صفات اور اسی کے ذیل میں مزید گفتگو, اور یہ نقطہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر بیان کروں گا کہ گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں اور مغضوب علیہم کون لوگ ہیں, کہ کیوں عذاب اترا, کیوں گمراہ ہو گئے, سبب کیا تھا راہ حق سے انحراف کا, اور سبب کیا تھا کہ ان پر خدا کا عذاب اترا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی راہ کے رہیں اور ہم پر بھی عذاب اتر رہا اور ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے استدراج. استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ تنزلی کی طرف جانا. جیسے آپ الیکٹرانک ایلیویٹر پہ کھڑے ہو جائیں, بڑی شاپنگ مال جائیں گے تو جو برقی سیڑھی ہوتی ہے نا, آپ ایک سیڑھی پہ کھڑے ہو جائیں خود بخود آپ کو اوپر پہنچا دے گی, اوپر کھڑے ہوں گے تو خود بخود آپ کو نیچے پہنچا دے گی الیکٹرک ایلیویٹر, یہ برقی سیڑھی آپ کہیں اس کو, اردو میں اور کیا کہیں گے, یہی کہیں گے خود بخود. آپ کو اندازہ نہیں, آپ کو قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. استدراج یعنی درجہ بدرجہ انسان کا گمراہی کی طرف تنزل, گمراہی کی طرف قدم, انسان کو پتہ نہیں چلتا یہ تنزل کیسے ہو جاتا ہے, یہ درجہ بدرجہ انسان کیسے گمراہ ہو جاتا ہے. ایک دم گمراہ نہیں ہوتا, شیطان کبھی بھی آ کر انسان کو یہ نہیں کہتا آؤ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کرتے ہیں, کبھی آ کے یہ نہیں کہے گا, بہت ہی معمولی گناہ سے ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو, آپ کی غیرت کو, آ کے ہلکا سا چیک کرے گا کہ آپ میں کتنی غیرت ایمانی ہے. دشمن آج بھی یہ چیک کر رہا ہے ہمیں کہ کتنی حمیت و غیرت ہے, کتنا جوش ہے, کتنا ولولہ ہے دین کے نام پر. تو وہ بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا گناہ کرو, چھوٹی سی گمراہی آپ کے سامنے لائے گا, دیکھے گا اوکے ہے, اس سے بڑا گناہ آہستہ آہستہ لے کے جائے گا. کبھی آگے یہ نہیں کہے گا میں تمہارا دشمن ہوں, میں تمہارا دین نابود کر دوں گا, میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا, نہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ناصح ہوں, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا فرینڈ ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اس طریقے سے. تو کیوں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, انشاءاللہ کل کے مجلس میں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. خدا نے کہا یہ چار چیزیں ہیں, کون کون سی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ, موعظہ یعنی نصیحت آئی ہے. اب نصیحت کیا ہوتی ہے, کیوں ضروری ہے زندگی کے لیے نصیحت, آخر نصیحت کی کیا ضرورت ہے زندگی میں. خدا نے کہا نصیحت ہے یہ قرآن, پھر کہا ایک جگہ نور بھی کہا ہے، ایک جگہ کتاب منیر بھی کہا ہے، مختلف تعبیریں استعمال کی گئی ہیں، لیکن سورہ یونس آیت نمبر 57 میں کہا موعظۃ من ربکم، موعظہ نصیحت آئی ہے، شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے، جو دلوں میں موجود ہے اس کے لیے شفا ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے، بس اذن گرام یہ چار چیزیں ہیں، اور یہی چار چیزیں لے کے امام حسین کربلا میں آئے تھے، نصیحت بھی لے کے آئے ہیں، شفا بھی لے کے آئے تھے، ہدایت بھی لے کے آئے تھے، اور رحمت الہی کا پیغام بھی لے کے آئے تھے۔ لیکن جو لوگ در حقیقت پیغام الہی کی عظمت سے غافل تھے، قرآن کی روح سے غافل تھے، جب قرآن سامد سے غافل ہیں تو قرآن ناطق سے بھی غافل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بولتا قرآن انہیں نظر آ رہا تھا، جیتا جاگتا قرآن انہیں نظر آ رہا تھا، چلتا پھرتا قرآن انہیں نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی پیروی کے لیے تیار نہیں تھے۔ خواہشات نفسانی اس حد تک انسان کی زندگی میں آڑے آ جاتی ہیں کہ انسان امام وقت کو دیکھتا ہے بولتے ہوئے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، خود روایات میں ہے کہ دو گرا قد چھیدے چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، کہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دیکھ رہے تھے قرآن کی عملی تفسیر امام وقت ہے، لیکن عزیزان گرامی کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام، بس آج چاہتا ہوں کہ امام حسین کی میری طبیعت بھی ناساز ہے اور میں بہت زیادہ مصائب بھی شرائع نہ پڑھ سکوں، صرف تبرکن، تاکہ آج جو ہے مجلس کا آغاز ہو جائے، تمہید گفتگو تھی، اسی لیے کل سے انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے ہماری گفتگو شروع ہو جائے گی، تاکہ ہم تقریباً 40-45 منٹ گفتگو کر کے ایک نتیجے تک پہنچ سکیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کربلا، کربلا یہ بتا رہی ہے کہ کامیابی کے راہیں کہاں ہیں، کس طریقے سے کامیابی کے راہوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ مجلس اعضا کامیابی کے راہوں کو کھولنے کے لیے، یہ مجالس، یہ تقاریر، یہ کامیابی کے راہوں کو واضح کرنے کے لیے ہیں عزیزان گرامی، انہی کو آباد رہنا چاہیے، انہی کو در حقیقت آباد کرنا چاہیے، اور یہ آئمہ کی آرزو ہے کہ یہ مجالس آباد رہے، تاکہ پیغام حسین ابن علی، تاکہ پیغام کربلا لوگوں تک پہنچتا رہے، تاکہ زندگی اور حیات کا سلسلہ جاری و ساری رہے، موت اور مردگی معاشرے سے کٹتی رہے، چھٹتی رہے، جمود و سکوت دم توڑتا رہے، اور ارتقاء اور عروج انسانی زندگی میں سامنے آتا رہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ امام حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ میدان کربلا میں بار بار نصیحت، بار بار خطبات، بار بار بیانات، بار بار ارشاد، بار بار توجہ دلانا کہ تم اگر نہیں جانتے تو جان لو میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ زہرا کا پسر ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں نبی کا نواسا ہوں، اس لیے کہ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے کہ زندگی کی راہوں کو کھولے۔ اور شب عاشور حسین نے کربلا میں ایک ایسی راہ کھولی ہے انسانیت کے لیے کہ اگر انسانیت اس راہ پہ گامزن ہو جائے، وہ کربلا کی راہ ہے، وہ انسانیت کی راہ ہے، وہ حق و حقیقت کی راہ ہے کہ انسانیت در حقیقت اپنی حقیقت کو پالے گی، انسان نجات یافتہ ہو جائے گا۔ کہ شب عاشور امام کہتے ہیں اے عباس، اے بھیا، چراغ کو گل کر دو، کہ اگر کوئی جانے میں شرم محسوس کرے، جھجکے، تو وہ رات کی تاریکی، خیمے کی تاریکی کا فائدہ اٹھائے اور یہاں سے چلا جائے۔ اس طریقے سے امام نے اتمام حجت کیا، تاکہ زندگی، آنے والی دنیا یہ نہ کہے کہ حسین نے جبر و اکراہ کے ذریعے سے اپنے اعصاب کو روکا تھا، کیونکہ رہتی دنیا تک حیات کا درس دینا تھا، رہتی زندگی کو چلانا تھا، لہذا حسین نے جبر و اکراہ کی تمام زنجیروں کو توڑتے ہوئے، طاقت و توانائی کی تمام زنجیروں کو توڑتے ہوئے، آزادی، اختیار و ارادے کے ساتھ اپنے اصحاب کو دعوت دی، اور انہوں نے لبیک کہا۔ بس عصر عاشور کو میرا مولا رخصت آخر کو آیا ہے، اور آ کر سلام کرتے ہیں یا سکینہ یا زینب یا رقیہ علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بس یہ سننا تھا کہ بیویوں میں شور و شہن برپا ہوا، وا محمد وا مصطفیٰ والیہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اور راوی کہتا ہے امام جب خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو بیویوں نے ایک دفعہ گھیرا ڈال لیا اور سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے کہ اب حسین جا رہے ہیں تو زیارت نہ ہوگی، سکینوں کو معلوم ہے کہ بابا سے الوداعی وقت کی ملاقات ہے یا آخری ملاقات ہے، اس کے بعد بابا سے ملاقات نہ ہوگی۔ بیویوں کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کوئی مرد نہیں ہے کہ جس کے سہارے ہم یہاں سے بچ کے جائیں گے۔ بس اللہ داروں امام الوداع ہوئے، آخر میں جناب زینب کی خدمت پہنچے اور کہا بی بی زینب ذرا اپنے بازو سے اپنی چادر تو ہٹائیے۔ بی بی نے کہا آخر کیا وجہ ہے بھیا حسین؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں بابا کی وصیت پوری کروں۔ یہ کہہ کے بازوؤں کے بوسے لیے آپ نے، اور اس کے بعد امام سے بی بی زینب نے کہا بھیا حسین ذرا اپنی ابا تو ہٹائیے، میں آپ کی گلے کے بوسے لینا چاہتی ہوں، ماں نے آخری وقت وصیت کی تھی، اے زینب میں نہ ہوں گی میری جانب سے حسین کے گلے کے بوسے لینا۔ اللہ اکبر، بہن نے باپ بہن نے ماں کی اور حسین نے بابا کی وصیت پوری کی۔ امام حسین آئے، اب کھڑے ہیں، نظرہ یمینا و شمالا دائم آئے، دیکھا ارے اس سے پہلے جب بھی حسین آتے ہیں تو ایک دفعہ عباس آگے بڑھتے ہیں، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، عباس آگے بڑھتے ہیں اور تمام اصحاب آگے بڑھ کے حسین کو سوار کرتے ہیں۔ یہ مظلومیت ہے، زہرا کے لال پر کوئی نہیں ہے جو سوار کرے۔ ایک دفعہ امام خیمے میں آئے سید سجاد کے اور کہا سید سجاد شان اہلاکی کا بیٹا سید سجاد ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، اسرار امامت ودیعت فرمائے امام سجاد کو۔ امام سجاد نے غشی کے عالم سے آگے کھول کے دیکھا، نہ عباس نظر آئے، نہ اول محمد نظر آئے، نہ قاسم نظر آئے، ارے کوئی نظر نہ آیا۔ ایک دفعہ پوچھا اینا اینا عمن عباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ اینا اینا اخی علی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میں کسی کو نہیں دیکھ رہا بابا، یہ کیسی غربت کا وقت ہے کہ کوئی آج آپ کے ساتھ نہیں۔ بس امام نے کچھ نہیں کہا اور اتنا کہنے پہ اکتفا کیا، اے بیٹا سید سجاد تم غشی اور بیماری کے عالم میں ہو، بس اتنا سن لو، ارے یہ تیرے بابا کا دل ہے جس نے عباس کے لاشے کو دیکھا، یہ تیرا بابا ہے جس نے علی اکبر کی کڑی الجما کی لاش اٹھائی، یہ تیرا بابا حسین ہے جس نے قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کیے، یہ تیرا بابا ہے یہ جس نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، میں کسی کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ اے بیٹا سید سجاد اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس غربت کے ساتھ باپ اپنے بیٹے سے جدا ہوتا ہے۔ ارے کچھ دیر نہ گزری تھی، آواز آئی علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا، ارے نبی کا نوازا زہرا کا لال، ارے سر نبی نے کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ایک دفعہ گھوڑ دل جلا آیا در خیمہ پر، بی بی سکینہ سمجھی بابا آ گئے، اب جب در خیمہ سے پردہ ہٹایا سامنے ذل جنا کو دیکھا، پیشانی خون آلودہ ہے، زین ڈھلگی ہوئی ہے، زیروں سے زخمی ہے اور سر جھکا ہوا ہے، گویا سوار اپنی بے زبانی سے کہنا چاہتا ہے، بی بی شرمندہ ہوں میں آیا ہوں مگر سوار تیرا بابا حسین نہ آیا۔ سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا اے میرے بابا کے زلزلہ، یہ تو بتا، ارے میرا بابا پیاسا شہید ہوا یا اسے دے گھونٹ پانی نصیب۔ خدا بندہ ہماری اس عزاداری کو قبول کر، ہمارے ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار، اس عزاداری کے ذریعے سے ان مجالس کے ذریعے سے ہمیں زندگی کی راہوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیست نابود فرما، امت مسلمہ مومنہ کو اتحاد و اتفاق و دولت سے مالا مال فرما، جب تک رہیں اسی عزا سے، اسی حیات سے، اسی در سے، اسی فرش سے وابستہ بہتر ہیں آخرت میں، ان کی شفا سے محروم نہ فرما۔ اے خدا ہماری موت کو شہادت کی موت قرار دے۔